بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات اہل بیت کے لیے قرآن کریم میں وَيُطَاهِرُكُمْ تَطْحِيرًا، تو یہ تطہیر من جانب اللہ ہر زمانے میں ہر فرد کی ہوتی رہی. میرا تو جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مستقل کتاب لکھوں تطہیر اہل بیت، کیسے مالک نے کس انداز سے کی، کہ وہ داستان انسانی دل رکھنے والا کوئی بشر پڑھ نہیں سکتا، اور کیسے اب یہ آپ نے گالیاں کیسی کیسی ان کی زبان، کیسے کیسے ان کے افعال، کیسے ان کے ڈنڈے، کیسے ان کے برچھے، بھالے، تلواریں، سوت اور درے، لیکن کوئی چیز نہ ان کو رام کر سکی، نہ ان کے جیسے دیگر اہل بیت نسلوں میں آتے چلے گئے ان کو کر سکی، نہ ان کے غلاموں کو کر سکی. یہ حضرات اہل بیت میں اللہ عز و جل نے کیا کشش اور دل اپنی مخلوق کا میلان اس طرح پھیر دیا تھا کہ ہر زمانے میں علماء، فقہا، ائمہ اربعہ کی تقلید میں یہ فریضہ انجام دیتے رہے. وہ ظالم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور کسی طرح کی حرکتوں سے انہوں نے گریز نہیں کیا. انسانی اقدار کے خلاف بے شمار چیزیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب یہ دیکھیے، میں آپ کو گالیوں کا سلسلہ، سب و شتم کا، تو اس میں کہاں تک یہ پہنچ چکے تھے کہ علماء سیر کے حوالے سے کہ اللہ عز و جل نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے عبداللہ کو کئی ایک اولاد ذکور سے نوازا تھا، لیکن خاص طور پر جو ان میں بہت ممتاز رہے ان کی اولاد میں، وہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم. عوام الناس کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہم ان سے مصافحہ کریں گے تو ہماری قیامت آ جائے گی، ان کو سلام کریں گے تو قیامت آ جائے گی، محبت کی نظر سے ان کی طرف دیکھیں گے تو دیکھنے والوں کی خیر نہیں ہوتی. لیکن ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے عوام الناس بھی، ہم جیسے غلام بھی، اہل بیت کے وہ کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوئے، کبھی نہیں ہوئے. اسی لیے حضرات اہل بیت کو معلوم تھا کہ ان سے ملنا جلنا، سلام کرنا، ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نصرت ہمارے لیے قانوناً ممنوع ہے، لیکن پھر بھی وہ حقوق اہل بیت کے جو ہر نماز میں جس کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسے فرض قرار دیا کہ جس طرح نماز میں سجدہ فرض، رکوع فرض، تو حضرات اہل بیت کے لیے درود شریف بھی فرض. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے. اب آج ہی میری نظر پڑی ایک اس فرضیت کے رد میں کسی رسالہ لکھا تھا اسی زمانے میں. تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کی طرف، محبان اہل بیت کی طرف سے تو محبت اور پیار کی نظریں ان کی طرف اور سوچ اور تصور ان کی طرف بندھا رہتا تھا، اور خلیفہ منصور کی سوچ ان کے خلاف ہمیشہ رہتی تھی، وہ ان سے خائف رہتا تھا کہ کہیں خلافت کا اعلان تو نہ کر دے، ہماری حکومت چلی جائے گی، ڈرتا رہتا تھا. اور اسی زمانے میں یہ حضرات مدینہ منورہ سے باہر لکھا ہے، کانا یسکنان البوادی خوفا منہ ثم ینتقلان فی الامصار من الحجاز الى الیمن ثم الى البصرہ ثم الى الہند ثم الى السندھ. دیکھیے، ملک کے ملک وہ سفر اور ہجرت فرما رہے ہیں، ملک در ملک سفر ہو رہا ہے، کبھی شہر میں ہوتے ہیں، کبھی دیہاتوں میں ہوتے ہیں، کبھی حجاز میں، یمن میں، کبھی بصرہ میں، کبھی ہندوستان میں، اور کبھی ہندوستان میں، اور کبھی سندھ میں پہنچے ہوئے ہیں. اب منصور اپنی خلافت کے زمانے میں سن 144 میں حج کے لیے پہنچتا ہے، تو وہاں ان دونوں کے ابا حضرت عبداللہ ابن حسن سے ملاقات ہوتی ہے. فسألہ عن ولدی فقال لا علمی بہما فأغلظہ ابو جعفر. دیکھیے کتنی بڑی گالی خبیث نے دی کہ منصور حج پر پہنچتا ہے، عبداللہ بن حسن سے ملتا ہے مدینہ منورہ میں، پوچھتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا محمد کدھر ہے اور ابراہیم کدھر ہے، تو دونوں کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو صاف جواب کہ مجھے نہیں مالا علم علی بھی ماں، مجھے کچھ معلوم نہیں. کیوں؟ کہ جب جواب دے رہے ہیں اس وقت وہ کہاں ہیں کیا پتا، کیونکہ وہ تو کبھی اس کے گھر میں مہمان ہے، کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس بستی میں مہمان ہے، اور جہاں پہنچتے تھے ان کی تو عید ہو جاتی تھی. تو جب اس نے یہ جواب سنا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کہاں ہیں، تو اس نے نہایت غلیظ گندا کلمہ اپنی زبان سے نکالا. فاغلظ لہ ابو جعفر فقال یا ماس، کہ ابو جعفر گندی زبان استعمال کرتا ہے اور پوچھتا ہے اور کہتا ہے اہل بیت کے اس در یتیم فرد فرید اور کوکب الدری چمکتے ستارے کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ کو کیا کہتا ہے؟ بس یہی پر پھر کیا تھا؟ میں نے جیسا عرض کیا کہ نہ وہ خبیث باز آتے تھے اپنی حرکتوں سے، اپنے کلام سے، گندی زبان سے، اور مار پیٹ سے، اور قتل و غارت سے، اور یہ وہ تو اس کے متلاشی رہتے تھے کہ کب وہ کیسی ایسا موقع ہمیں دیں بولنے کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، جیسے انہی کے تلامذہ میں سے، انہی کے سکھائے ہوئے، انہی کے غلام، انہی پر فدا ہونے والے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ حج و حجاج بن یوسف سے تلوار کے سائے میں ہوا، وہ سنیے، حیران ہوں گے آپ. تو ان کے دماغوں میں اس وقت حدیث شریفہ گھوم جاتی تھی کہ کلمۃ الحق عند سلطان جاہر، کہ یہ گالی سنتے ہی حضرت عبداللہ فوراً اس سے پوچھتے ہیں یا ابا جعفر، کتنے پیار سے، اس نے تو کتنی بڑی گالی کے ساتھ آپ کا نام بھی نہیں لیا، اتنا گندے لقب سے آپ کو یاد کیا، لیکن آپ قرآنی تعلیمات، اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہ کر اس کو کنیت سے پکارتے ہیں یا ابا جعفر. بیائی یہ امہادی کے کون سی ماں کے متعلق کہتا ہے؟ بفاطمہ بنت رسول اللہ او بفاطمہ بنت الحسین ام بام اسحاق بنت طلحہ ام بخدیجۃ بنت خویلد؟ کون سی ماں، کس کی طرف تو مجھے منسوب کرتا ہے؟ وہ تو ماں تھی میری، اور اس کا منہ اور اس کے گال. ایسی کسی حدیث کی تعبیر میں یہی جواب عنایت فرمایا تھا کہ بچے کے لیے تو جس طرح بڑوں کے لیے پردہ ہوتا ہے، تو جو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اس کا تو ہر جز اس کے گال کی طرح، اس کے ہاتھ کی طرح، اس کی انگلی کی طرح، اس کے پیر کی طرح، اس کے لیے نہ کوئی پردہ ضروری ہے، جس طرح لباس کے تمام احکام بلغا کے لیے ہیں، بالغین کے لیے ہیں، ان کے لیے تھوڑے ہی ہیں. ایسے ہی کسی مسئلے میں یہی جواب دیا تھا کہ ان کے بچوں کے کسی محل کے بارے میں کوئی ستر نہیں ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء برابر شمار ہوتے ہیں. بس پھر کیا تھا کہ تم محبس ہو، جیل میں ڈال دیا. بعضی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ واللہ لو کانا تحت قدمی ما رفعتہما عنہما, کہ میرے پیر کے نیچے بھی وہ ہوتے تو بھی میں میرا پیر نہ ہٹاتا کہ یہ لے لو, یہ ادھر ہے. کسی کو حضرت عبداللہ پر ترس آتا, وہ عرض کرتے کہ حضرت یہ بچوں کی وجہ سے آپ پر قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں, تو آپ بھی ذرا ان چیزوں کا خیال فرمائیں, ظالموں کا. ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, مالک ہی آخرت میں پوچھے گا ان سے, لیکن آپ سے آپ کی قیامت اور آپ کے مظالم, آپ پر جو مظالم ہو رہے ہیں ہم سے دیکھے نہیں آتے, تو اس لیے کوئی مناسب جواب ان کو دے دیا کریں. تو حضرت عبداللہ نے کتنا پیارا جواب دیا عوام الناس کو, محبین اہل بیت کو, فرمایا کہ بلیتی اعظم من بلیت الخلیل علیہ السلام لئن اللہ تعالی امرہ بذبح ابنہ وهو طاعة للہ تعالی قال اللہ تعالی ان هذا لهو البلاء المبین, کہ مالک جل شانہ عز اسمہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جس ابتلا اور آزمائش اور امتحان میں ڈالا, تو میرا یہ امتحان میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے خود اپنے بیٹے کے ذبح کا انہیں حکم فرمایا تھا, اور ذبح کی جو کوشش وہ فرما رہے تھے اس کو بلاء المبین کہا گیا, کہ یہ تو امر الہی پورا کر رہے تھے, لیکن اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا کتنا بڑا امتحان. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا امتحان تو ان سے بھی بڑا ہوا ہے. کیوں؟ کہ ھذا یطلب منی ان ادلہ علی ولدی لیقتلہما, تاکہ وہ چھری پھیرے میرے بیٹے کی گردن پر, اس لیے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا کہاں ہے تاکہ ہم اسے ذبح کریں. اور یہ میرے بیٹے کو قتل کرنا, ذبح کرنا, وہو للہ معصیتہ, یہ اللہ کی اس کے ہاتھوں نافرمانی کہلائے گی, اس لیے میں کیسے ان کو بتاؤں کہ میرے بیٹے کہاں ہیں. فامر بحبسہ, کہتے ہیں یہ جواب سن کر اس نے جیل میں ڈالا. 3 برس تک یہ حضرت عبداللہ جیل میں رہے, حبس میں, جیل خانے میں رہے, اور پوری محبین اہل بیت کی ایک جماعت کی جماعت ان کے ساتھ جیل میں ڈال دی گئی, جن میں سے ایک کا نام, اہل بیت میں سے بھی بڑی ایک جماعت تھی جن میں سے حضرت حسن, حضرت ابراہیم کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن کو اپنے بیٹوں محمد اور ابراہیم کی وجہ سے پکڑ کر لے گئے, اور ان کے ساتھ ایک بڑی اہل بیت ہی کی جماعت کو, اور پھر آگے جو دوسرے ان سے محبت رکھنے والے پکڑے گئے ان سب کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. کسی نے لکھا ہے کہ فاقام عبداللہ محبوسن 3 سنین, اور گرفتار کرنے والا تھا ریاح ابن عثمان, ابو جعفر نے جسے مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا تھا. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو لکھا عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ کا واسطہ دے رہی تھی اور بار بار ان سے دعائی دے رہی تھی کہ باللہ دعونی اشمو, میں ایک بوسا تو دے دوں میرے بیٹوں کو. فلم یو حالو, اور یہ 3 یا 4 سال تک یہاں مدینہ منورہ یا اطراف کی کسی جیل میں رکھے گئے. پھر جب 144 ہجری میں ابو جعفر حج کے نام سے ادھر سے نکلتا ہے بغداد سے اور ربضہ میں پڑا رہتا ہے, تو وہاں تک یہ یہاں کی جیل میں تھے, اور جب یہ مکہ مکرمہ سے واپسی میں ابو جعفر ریاح کو حکم دیتا ہے کہ ان کو میرے پاس یہاں ربضہ لایا جائے, تو ان کے ساتھ وہ بزرگ ہستی بھی تھی کہ جن کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا دیباج, محمد بن عبداللہ. اور ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت الحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے, ابو جعفر کو خوش کرنے کے لیے یہ ریاح ابن عثمان ان کو جتنی بیڑیاں اور توق گلے میں پڑے ہوئے تھے تو ان پر مزید زنجیریں ڈال کر بھیجتا ہے روضہ. اور روضہ میں کھلے آسمان تلے وہاں کی 50 ڈگری سے زائد دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے انہیں مسلسل طویل عرصے تک رکھا گیا جب تک یہ ابو جعفر روضہ میں رہا. بلکہ ان کے ساتھ اطراف میں سے پکڑ پکڑ کر جن کو ہمدردی تھی ان سے ان سب کو اکٹھا کیا گیا. طبری لکھتے ہیں کہ حمل معهم نحو من 400 من جهينة ومزينة وغيرهم من القبائل, دوسرے قبائلی جهينة مزينة کے جتنے اہل بیت کو چاہنے والے تھے سب کو وہاں ان کے ساتھ اکٹھا کیا گیا. پھر دوبارہ باپ کو بلایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن حسن کو, اور ابو جعفر خود پوچھتا ہے کہ اخبرنی اين الكذابان الفاسقان, لا حول ولا قوت الا باللہ, ابراہیم اور محمد کدھر ہیں بتاؤ. تو انہوں نے کہا واللہ ما ادری, مجھے نہیں پتا کہ زمانہ ہو گیا اور وہ دنیا میں کس کونے میں کس خطے میں کہاں کس حال میں پڑے ہوں گے, باپ کو پتا نہیں تو کیا بتا سکتا ہے. تو پھر آرڈر دیتا ہے مارو کوڑے ان کو. تو کہتے ہیں کہ اس حال میں بھی ان کو 400 کوڑے وقفے وقفے سے لگاتے رہے, اور پھر اخیر میں خود اپنے ہاتھ سے غصے میں موٹی قمیص جو ان کے جسم پر پڑی رہی ہوگی تو اس کو جب پکڑ کر کھینچا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے کوڑا مارنے لگا تو آنکھ میں لگا جس سے آنکھ چلی گئی. تو عبداللہ کی زبان سے نکل گیا کہ بھئی تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے, یا معاشر المسلمین ایموت اولاد و رسول اللہ عطاشا. پھر ان سے نہیں رہا گیا تو ابو جعفر کو جو عباسی خاندان کا تھا, فناداہ عبداللہ یا ابا جعفر ہاکذا فعلنا بکم یوم بدر, کہ ہم نے تمہارے ساتھ تمہارے بڑوں کے ساتھ ایسا کیا تھا جنگ بدر میں. یہ اشارہ فرما رہے تھے کتنی ذہانت اور ذکاوت کہ اس حال میں بھی واسطہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور سیرت پاک کا, کہ تمہیں وہ سیرت اور واقعہ یاد نہیں ہے کہ جب حضرت عباس کو جنگ بدر میں گرفتار کیا گیا اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور قید میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد منعنی انین العباس اللیل ان انام, کہ بھئی میرے چچا عباس کو جو تم نے باندھا ہے اس کو کھول دو, ان کے کرانے کی آواز سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا. اسی لیے سولی اپنی کتاب الاوراق میں ذکر کرتے ہیں ایک شعر, مل لانفس کثیرۃ الاشفاق ولعین کثیرۃ الاطراق جمدت للذی دہاها زمانا ثم جاءت بدمعها المہراق لفراق الذین راحوا الى الموت عیانا والموت مر المذاق ثم ظلوا يسلمون علینا بیاکف مشدودۃ فی وثاق. تو ظاہرین دور سے قریب تو پہنچ نہیں سکتے تھے سلام کے لیے, تو اشاروں سے سلام کر رہے ہیں اور ان کی سلام کرنے والے ہاتھ اور وہ انگلیاں جکڑی ہوئی ہیں باندھی ہوئی ہیں. واقعی نے آگے لکھا کہ کانوا 20 من اولاد الحسن فحبسهم بها, یہاں سے لے گئے اور ان سب کو ہاشمیہ میں یا کوفے کے سامنے تحت الارض زیر زمین کسی تہخانے میں سرداب میں ان کو قید کر دیا. کہتے ہیں کہ کوفہ کے پل کے پاس وہ تہخانہ تھا اور اسی एक जगह में सबको इकट्ठा रखा गया, वहीं पर उनको बैठना है, सोना है, पेशाब है, पाखाना है, और किसी की शहादत हो जाती इस हाल में तो उठाने वाला कोई नहीं, बेड़ियों में जकड़े पड़े हुए हैं। तो इसी एक जगह ये कम से कम अहले बैत के 20 अफराद एक ही जगह भूखे प्यासे इस सिरदाब में शहादत पाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें हमारे अइम्मा अरबा के मसलक और मजहब पर रखे, उसी पर हमें जिंदा रखे, उसी अकीदे पर हमें जिंदगी पर सबात कदम के साथ जमने की तौफीक अता फरमाए, उसी पर हमें मौत दे ताकि कल क़यामत में हम खुदा के हुजूर मैदान महशर में उनसे मिलें तो वो हमसे खुश हों और शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हमारी सिफारिश फरमाएंगे तो ये अहले बैत भी हमारी सिफारिश फरमाए कि ये हमसे हमें चाहने वालों में से था, ये हमसे मोहब्बत रखने वालों में से था। और ये हजरत अहले बैत बड़ा एहतियात फरमाते थे, अवाम को हर वक्त तलकीन फरमाते रहते थे कि गुलू हमारे साथ ना करो, हमारी मोहब्बत में गुलू ना करो। इसीलिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते थे कि या अय्युहन नास हुब्बुना हुब्बल इस्लाम वला तुहिब्बुना हुब्बल असनाम, कि बुतों की तरह हमसे मोहब्बत ना करो बल्कि इस्लामी हुदूद के दायरे में रहकर हमसे मोहब्बत करो। इसके बावजूद भी उनकी जलालत शान इस कदर थी कि एक दफे तवाफ में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हिशाम इब्न अब्दुल मलिक दोनों हज के मौके पर तवाफ में मताफ में इकट्ठे हो गए, दोनों तवाफ कर रहे हैं। हिशाम जब पहुंचता है हजर अस्वद के इस्तेलाम के लिए तो भीड़ पाता है, वईदा दना अली इब्न हुसैन मिनल तो तफर्रकुल इजलाल लहू, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचते हैं तो हजर अस्वद बिल्कुल खाली। तो ये मंजर देखकर फौजम अलहा हिशाम वकाल मन हादा, तो उसे गुस्सा आया तो पूछता है कि ये कौन है जिनके लिए इस कदर ताजीम व तकरीम हो रही है। तब फरजदक वहां मौजूद थे, उनसे रहा नहीं गया और फौरन फिल बदी अशार कहे, हादल्लदी तारिफुल बतहाहु वतअतहु वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु, के इनके तलवे को यहां के जर्रात और यहां के कंकर और पत्थर भी पहचान कर चूमते हैं और ये बैतुल्लाह भी इन्हें पहचानता है, हरम और हिल उसे पहचानते हैं। हादा फिर आगे कौन है मैं तारुफ कराऊं, हादा इब्न खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम हादा तकी नकी ताहिर आलम, के रुए जमीन पर इस वक्त जितने जिन्नो इंस हैं सबसे बुजुर्ग हस्ती हैं क्योंकि उनके ये सिफात हैं। इदारात कुरैश काल कालुहा इला मकारी में हादा यंतहिल करमू, के तमाम सिफात में उसकी चोटी को पहुंचे हुए हैं करम व सखावत का तो क्या पूछना। हादा इब्न फातिमत इन कुंत जाहिलहु बिजद्दिही अंबिया इल्लाह कद खतमू, कि ये फातिमा का बेटा है, अगर तू उसको पहचानता नहीं तो तब ये कहां सुन सकता था हिशाम मजमे के सामने उसकी तौहीन। फ़अमर हिशाम बिहब्सिल फरजदक, और यहां से फरजदक शायर को पकड़ करके ले जाकर उस्मान में कैद कर दिया गया। तो यहां भी हजरत अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके लिए 12,000 दराहिम के थैले भेजते हैं और फरजदक भी उसे वापस करके उज्र ख्वाह होते हैं कि मैंने तो गुस्से में अशार कहे, गदबन लिल्लाह वल रसूलिही। फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस भेजते हैं, कसम देते हैं कि आपको कबूल करना होगा, तब जाकर शायद कबूल किए होंगे। किस कदर अल्लाह ने मकबूलियत अता फरमाई थी। अंसार के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग बढ़ते रहेंगे, अंसार कम होते रहेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु کہ شہادت کے موقع پر باغیوں نے, خارجیوں نے, ظالموں نے مدینہ منورہ کا صفایا کیا, اس میں خاندان کے خاندان شہید کر دیے گئے. اس کے بعد پھر دوسرا, تیسرا, پھر حرہ, ایک کے بعد ایک آتے گئے, کسی کو باقی نہ چھوڑا. تو یہ بھی ان کے فرض فرید حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, وہ علماء اور کتاب کے ساتھ تعلیم میں مشغول ہیں. تو اگر عجیب و غریب قسم کی درخواست فرماتے ہیں کہ ایک شیف امبطنک, کہ مجھے معانقہ بھی امتیازی چاہیے آپ سے. فکشف فالصق بطنه ببطنی, اللہ اکبر, کس قدر محبت. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرئک منہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی خدمت میں سلام کا تحفہ دے کر بھیجا تھا, وہ پہنچانا تھا, اس لیے میں نے غلبہ محبت میں یہ درخواست کی تھی. حضرت حسن بن حسن بھی لوگوں کو ٹوکا کرتے تھے کہ احبونا فإن عصينا الله فأبغضونا, کہ تمہیں ہم سے اسی وقت تک محبت ہونی چاہیے جب تک کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں, جہاں کہیں تم نے ہماری کوئی حرکت, کوئی قول, کوئی فعل دیکھا کہ جادہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے تو فأبغضونا, محبت کی بجائے ہم سے بغض شروع کر دو. کتنا احتیاط تھا ان کا. اور یہی ہشام, ان کے سب کے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات, جو تو ہر چیز کو جو بھی اہل بیت کے بارے میں آتا ہے تو پہلے جانچا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کی وضع کردہ تو نہیں ہے, اور یقیناً کرنا بھی چاہیے. تو اب یہ اس میں کوئی سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہیں اہل بیت کے, اسی طرح کے ان کا احتیاط بھی, اور اس کے باوجود بھی یہ ظالم کسی طرح باز نہیں آتے تھے. تو ہشام نے جس طرح فرزدق کو قید کیا, تو اسی طرح حضرت سلیمان بن یسار ہشام ابن عبد الملک کے پاس پہنچتے ہیں, تو وہ سوال کرتا ہے کہ والذی تولا کبرہ کا مصداق کون. تو آپ نے صحیح جواب دیا, عبداللہ بن ابی بن سلول. اب بھڑکتا ہے ہشام, وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو, وہ علی. پھر ابن شہاب زہری داخل ہوتے ہیں, ان سے بھی ہشام پوچھتا ہے, تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ اس کا مصداق تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے. تو پھر ہشام کہتا ہے کذبت ہو علی. پھر ابن شہاب زہری بھی جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں انا اکذب لا ابالک فواللہ لو نادا منادی من السما, کہ اگر یہ جھوٹ حرام ہے اس کو میں کیسے زبان پر لا سکتا ہوں, جبکہ اگر جھوٹ حلال بھی ہوتا تو بھی میری زبان پر کبھی نہیں آ سکتا تھا. پھر آگے سند سے بیان فرمایا کہ الذی تولی کبرہ کا مصداق عبداللہ بن ابی ہے. پھر وہ اپنا انداز پلٹ کر کے ہشام کہتا ہے کہ ہم شیخ کو غصے میں ابن شہاب کو بھڑکانا نہیں چاہتے, یہ کہہ کر کے اس نے رفع دفع کرنے کی کوشش کی. جہاں منصور بن معتمر کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں کسی کا قول سامنے آیا ہے کہ فی تشیع قلیل, تھوڑا سا اس میں تشیع کی بو آتی ہے ان کی باتوں سے. تو صحابی اس جگہ اپنا حاشیہ لگاتے ہیں کہ اس کا حب رسول کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے گھرانے سے آل رسول سے عشق و محبت کو تشیع کہا جا رہا ہے. اہل بیت کے بزرگوں میں سے موسیٰ کاظم سید ابو الحسن العلوی, جو حضرت علی ابن موسیٰ رضا کے والد محترم ہیں, تو ہارون رشید نے اسے 178 میں جیل میں ڈالا بغداد میں. وحبسہ بہا الی ان توفی فی محض, کہ وفات تک وہ اپنے جیل خانے میں رہے. ایک سندھ کے ایک بزرگ شیخ عبدالسلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم ہمارے یہاں محبوس رہے, جب جیل میں ان کا انتقال ہو گیا تو سرکاری آدمی, سرکاری پارٹی
आई कि हमें अदूल की अच्छे लोगों की एक जमात चाहिए जो जेल में जाकर शनाख करें और शहादत दें कि मूसा कादिम का इंतकाल हो चुका और उनकी लाश और उनके इंतकाल की हम शहादत देते हैं। फिर उसके बाद उनके मुसलमानों को वो मैय सौंपी गई और हमने लाकर उनको शूनीजिया में फिर दफन किया। तो अहले जमीन के जिंदा जिस तरह इनके लिए तड़पते थे, दुआएं करते थे, हर अपनी जाने हर हाल में कुर्बान करके इनको बचाना चाहते थे, तो इसी तरह मलय आला में जो अरवाह जा चुकी वो वहां तड़पती थी। महदी का दौरे खिलाफत है, उसने मूसा इब्न जाफर काजिम को जेल में रखा हुआ है। तब वो ख्वाब में हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखता है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम, ये आयत तिलावत फरमाई। एक खौफनाक ख्वाब की तरह से जागा हो उस तरह वो जागा होगा। तो रात ही को फिर उसने रबी के फरमाते हैं कि उसने रात ही को मुझे बुलाने के लिए भेजा तो वो बार बार ये आयत तिलावत किए जा रहा था। कहा गया अभी फौरन जेल से उनको लेकर मेरे पास आओ। जेल से लाए गए और तब जाकर उसने मुआनखा किया और अपने पास बिठाया और ख्वाब सुनाया, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते थे। ऐसे ख्वाब देखकर भी उन्हें कोई इबरत नहीं होती थी। चलिए ये आखिरी मुबारक कुछ साथें रह गई हैं इन जालिमों की खौफनाक दास्तानों में, कहाँ तक आपका वक्त ज़ाय करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की रूए ज़मीन पर हिफाजत फरमाए और जो जा चुके आने वाले हैं और जो मौजूद हैं सब की अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन आखिरी घड़ियों में मगफिरत फरमा दे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मसला यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से बच जाएं और अल्लाह ईद का चांद तुलू होने से पहले पहले हम सब के गुनाहों पर कलम अफ फेर दे। कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लैलतुल कद्र पालूं तो क्या पढ़ूं? फरमाया, कूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफू तुहिब्बुल अफ फाफू अन्नी। अल्लाह ताला हमारे नाम आमाल से मिटा दे, लोहे महफूज से मिटा दे, जहां जिन जगहों पर ये गुनाह किए गए अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन मकामात और जमीन के उन टुकड़ों से इस गुनाह की याद को भुला दे कि कल क़यामत में हमारे खिलाफ वो शाहिद बनकर खड़े ना हों। या कबीर ज़म्बि अफ़ुल्लाह मिन ज़म्बिका अकबरु अकबरुल औज़ारि फ़ी ज़म्बि अफ़्विल्लाह यस्ख़ुरु, के इलाही बड़े से बड़ा गुनाह तेरी माफ़ी की दरगाह में कोई हैसियत नहीं रखता, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाह तो बख्श दे, हमें इकरार है कि हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। या रब्बी अब्दुका कद अताका वकद असा वकद हफा यकफी है मिनका हयाउहू मिन सूए मा कद असलफा, कि जो हो चुका उस पर हमें नदामत है, इन गुनाहों में लतपत तेरे सामने हम शर्मिंदा हाजिर हैं। हमल दुनूब अल दुनूब बिलमुबिकाति वअसरफा, जिसने गुनाहों पर गुनाह के अंबार अपने कंधे पर इकट्ठे किए हैं। या रब फाफू आफी फला अंत अवला मन अफा, कि तेरे सिवा कोई हमें माफी दे नहीं सकता। ये आखिरी घड़ियां कितनी अहम हैं कि हजरत अली करमल्ला वजहू इन घड़ियों में ये ऐलान फरमाया करते थे। या लैत शेरी मन हादल मकबूल फनुहन्नी व मनिल महरूम फनुअज़्ज़ी, कि इलाही हमें नहीं मालूम कि कौन तेरी बारगाह में मकबूल हुआ, कौन मरदूद हुआ। मकबूल हुआ हो तो हम उसे मुबारकबाद दें, दरख्वास्त कबूल कराने में, माफी का सर्टिफिकेट लेने में जो नाकाम हुए उनकी हम ताज़ियत करें। ले तशहरी मन फी है युकबर मिन्ना फयुहन्ना या खैबतल मरदूदी मन तवल्ला अन्हु बिगैर कबूलिन अरगमल्लाहु अन्फहु बिखिज़्यिन शदीदी। रमदान मुबारक का कितना मुबारक महीना आया और चला गया, और कैसी कैसी घड़ियों में ہم عافیت اور سلامتی کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ رہے اور ہم نے کچھ نہ کیا. واصبح الغافل المسکین منکسرا مثلی فیا ویحہ یا حضما ما حریما, کہ ہم جب مجھ جیسے کتنی عظیم نعمت سے محروم رہ گئے. من فاتہ الزرع فی وقت البذار فما تراہ یحصد الا الہم والندما, کہ جب بیج ڈالنے کا موقع تھا کہ ہم دعا کر لیتے, معافی مانگ لیتے اور وہ پودا اگ جاتا, اور آج ہم عفو کو لوٹتے مگر اب سوائے ندامت اور افسوس اور حزن و ملال کے ہم کیا لے کر لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے. اسی لیے حضرت شیخ قدس روح عید سے ایک دو دن پہلے, عید رمضان مبارک کے آخری ہفتے سے, سہارنپور جو گرامی نامے حضرت کے جاتے اس میں شعر لکھوا دے, صبح کے ترانے خبر دے رہے ہیں سحر جلوہ گاہ ہے جہاں عید ہوگی, مگر جن کے دل مر چکے ہوں انہیں کیا, جہاں عید ہوگی وہاں عید ہوگی. جسی کو کوئی شاعر کہتا ہے, لیس عید المحب قصد المصلی وانتظار الامیر والسلطانی انما العید ان تکون لدى اللہ کریما مقربا فی امانی, کہ عید تو انہی کی ہے کہ جو اللہ کے مقرب بن کر رمضان مبارک سے فارغ ہوئے ہیں, روزوں سے فارغ ہوئے ہیں. تو اب یہ آخری لمحات ہیں, عید قریب ہے. جیسے وہاں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہیں ان کے لیے جیسے حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے پہلے اور راز و نیاز کی باتیں کرنے سے پہلے صدقہ کر کے جاؤ, تو اسی طرح یہاں بھی حکم ہے کہ عیدگاہ میں اپنی معافی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ لینے سے پہلے صدقہ کر کے جاؤ, صدقۃ الفطر. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ذکر کیا گیا, کتب عمر بن عبدالعزیز الانصار یأمرهم بختم شہر رمضان بالاستغفار والصدقہ صدقۃ الفطر, کہ رمضان مبارک کے ختم پر اعلان فرما دے گے استغفار استغفار, جو کوتاہی ہوئی اس پر استغفار اور صدقہ فطر ادا کرو. فإن صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, کہ جس کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں اور روزے کی حالت میں ہماری زبانوں سے لغو باتیں نکلتی رہی, جو کوئی کلمہ نکلا دنیاوی اور لغو کلمہ, فرمایا کہ ان سب کی معافی کا طریقہ اور دھونے کا طریقہ یہ صدقۃ الفطر ہے. اسی طرح استغفار بھی, جو ایسی کوتاہیاں ہوئی تو اس کی معافی کے لیے ہر وقت رہنا چاہیے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان صدقۃ الفطر للصائم کا سجدۃ سہو للصلاۃ, بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ صدقۃ الفطر کیا ہے, جس طرح کہ نماز میں کوئی بھول ہو گئی آپ سجدہ سہو کرتے ہیں, بالکل اسی طرح کا یہ سجدہ سہو ہے. آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مکتوب میں تعلیم فرماتے ہیں کہ قولوا کما قال ابوکم آدم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وقولوا کما قال نوح علیہ السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقولوا كما قال إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وقولوا كما قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي صيامنا كله خروق وصلاته أيما صلاتي مستيقظ في الدجا ولكن أحسن من يقظتي سباتي وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.